बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आप قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات شارٹ ویو 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے اپنے شامی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ ترکی اور شام میں پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جام بحق ہونے والوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں منگل کو بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس کے مشرقی علاقے کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر نے اپنے شامی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر صدر سید ابراہیم رئیسی نے شام کے صدر بشار اسد کو زلزلے کے نتیجے میں پیش آنے والی تباہی کی تعزیت پیش کی، اور شامی عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات اور انسانی اصولوں کے پیش نظر ایران شام کے عوام کو درپیش مسائل کو کم کرنے کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گا، اور شام کی حکومت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر شام کے صدر بشار اسد نے امدادی سامان کی فوری ترسیل اور امدادی کارروائی میں تعاون کے لیے ایران کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ صدر رئیسی نے اس سے پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں زلزلے سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت پیش کی، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی آمادگی کا اعلان کیا۔ ترکی اور شام میں پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ دونوں ہی ملکوں میں متاثرین کے لیے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں ہنگامی بنیادوں پر جاری ہیں۔ ترکی کے حکام نے کہا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں مرنے والے افراد کی تعداد تقریباً 4,000 ہو گئی ہے۔ ترکی کے محکمہ حادثات اور ایمرجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس زلزلے میں 20,000 سے زیادہ زخمیوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ اس ادارے نے اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں تقریباً 6,000 مکانات اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 100 سال میں ترکی میں یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ دنیا اسنا شام میں زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,602 ہو گئی ہے۔ ادھر شام کے زلزلہ زدہ علاقے میں واقع ایک جیل سے متعدد داعشی دہشت گرد فرار ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ واقعہ شام کے شمال مغربی علاقے میں رونما ہوا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق زلزلے کے بعد 20 داعشی دہشت گرد جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2,000 قیدی اس جیل میں موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق داعش دہشت گرد گروہ سے تھا۔ ترکی کی سرحد کے قریب واقع اس جیل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ زلزلے کے بعد قیدیوں نے بغاوت کر دی اور جیل کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس جیل میں 1,300 سے زیادہ داعشی قید تھے۔ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا ہے جب شام کے زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور ملبے میں دبے افراد کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر نے فضائیہ کے عقاب 44 فوجی مرکز کا معائنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جارحہ قوتوں کے لیے آسان ہدف ہرگز نہیں بن سکتا۔ ایران کی فضائیہ نے منگل کو عقاب 44 نامی اپنے پہلے زیر زمین مرکز کی رونمائی کی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے اس موقع پر فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی اقدام کے علاوہ ایک ایسا زیر زمین خفیہ محفوظ اور ناقابل تسخیر مرکز ہونا بھی ضروری ہے، جہاں تک دشمن کی کوئی دسترس ہی نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس قسم کے مزید مراکز بنانے کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عقاب 44 مرکز ایک نمونہ ہے، تاکہ دشمن کسی ایک جارحیت میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات عمل میں لائے جانے سے دشمن کی مایوسی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایران کی دفاعی بنیاد مزید مضبوط و مستحکم ہوگی اور ایرانی قوم خود کو اور زیادہ محفوظ سمجھے گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر توشاخانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں منگل کو بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی ایک عدالت نے توشاخانہ کیس میں فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں توشاخانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان ایک تاریخ بتا دیں کہ وہ عدالت میں کب حاضر ہوں گے۔ وعدہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشاخانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ تقریباً 2 بجے دوپہر کو پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی گئی، جہاں ان کی قبر پہلے سے تیار کر لی گئی تھی۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ میں ان کے عزیز اور رشتہ داروں کے علاوہ متعدد سیاسی اور موجودہ اور سابق عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور نماز جنازہ میں شریک لوگوں کے لیے شناختی کارڈ لانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کل رات پرویز مشرف کی میت دبئی سے کراچی پہنچی تھی۔ ان کی میت کو خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا۔ ہندوستان میں کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے ہنڈن برگ کی رپورٹ کے بعد اڈانی کے معاملے میں بحث کے مطالبے پر ہنگامہ آرائی کے باعث لوک سبھا کی کارروائی منگل کو بھی نہیں چل سکی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جیسے ہی ایوان میں وقفے سوالات شروع کرنے کا اعلان کیا تو کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری اور تیلگو دیشم پارٹی کے ناگیشور راؤ نے کہا کہ جو نوٹس اسپیکر کو دیا گیا ہے اس پر بحث ہونی چاہیے۔ اسپیکر نے اپوزیشن کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وقفے سوالات بہت اہم ہیں، اسے چلنے دیا جائے۔ اسپیکر کے اس جواب پر کانگریس سمیت سبھی اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں ہنگامہ شروع کر دیا اور یوں اسپیکر نے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی۔ پچھلے کئی دن سے ہنڈن برگ کی رپورٹ پر اپوزیشن کی جانب سے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں بحث کرائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت معاملے پر بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیر کو کانگریس پارٹی نے دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہنڈن برگ رپورٹ کے معاملے پر احتجاجی مظاہرے کیے تھے اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں وضاحت پیش کرے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے نابلس کے مشرقی علاقے کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ غاصب صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن مختلف فلسطینی علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں فلسطینی شہید و زخمی ہو جاتے ہیں یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مشرق میں واقع علاقے المساکن پر حملہ کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی، جس میں ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف دیگر علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور صہیونی حکومت کی جیل سے رہا ہونے والے کئی فلسطینیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ایک گروہ ارین الاسود نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ المساکن پر صہیونی جارحیت کا فلسطینیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، جہاں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 50 بار جارحانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہیس جبلیہ اور مقبنہ کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔ دوسری جانب یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے، خاص طور سے سادہ کے مختلف علاقے، سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں۔ دریاسنا یمن کی نیشنل سالویشن حکومت میں نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع جلال الرویشان نے کہا ہے کہ نہ امن اور نہ جنگ کی صورتحال ایک خطرہ بنی ہوئی ہے اور یمن صرف اپنے عوام پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایران کی فٹ بال ٹیم کے اسٹار کھلاڑی مہدی تارمی کو پرتگال کے لیگ میچوں کا بہترین اٹیکر قرار دیا گیا ہے۔ گول پوائنٹ ویب سائٹ کے مطابق ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے اسٹار کھلاڑی مہدی طارمی کو پرتگال لیگ میں جنوری کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ 7.08 پوائنٹ کے ساتھ ایرانی اسٹار کھلاڑی مہدی طارمی بہترین اور منتخب فٹ بال کھلاڑیوں میں بہترین مقام بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ پورٹو کی طرف سے کھیلتے ہوئے مہدی طارمی نے 11 گول کیے جبکہ گول کے لیے 6 پاس دیے، اور اس طرح ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے اسٹار کھلاڑی مہدی طارمی کو پرتگال کے لیگ میچوں کا بہترین اٹیکر قرار دیا گیا۔ مہدی طارمی کی اس شاندار کارکردگی کی بدولت مختلف یورپی کلب انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیے جانے کی دعوت دینے میں دلچسپی لے رہے ہیں، جن میں چیلسی اور ارسنل بھی شامل ہیں۔ تاہم مہدی طارمی نے کہا ہے کہ وہ پورٹو کلب سے ہی کھیلتے رہیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نعت سے پہلے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزر گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں لب کشا نہیں ہوں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں ایک نعت کہہ چکا ہوں
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے عشر فجر کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو اپنے میزبان کو اجازت دیں خدا حافظ شب بخیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین عشرِ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین اس پروگرام میں ہم اسلامی انقلاب اور اس سے وجود میں آنے والے نظام کے مستقل اور معتبر ہونے کے اسباب و عوامل کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین عشرِ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمیں جو کفر درو ہمیں جو ظلم ستم چہرے مردم شار ہمیں ہی آئے غم
اللہ اللہ
قصر و قصر بلا حاکمش تشنه خون مردم شهر فقیر همه در بند و زبون حقشان قسمت گرد پرچشان خاک زمین همه در رنج و عذاب خاک مشکاف نشین.
الله الله تو بناری من زیر بانجا. الله
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بد نهان، رسالت محمد است مرد جهان امن و امان.
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
همه آماده رزم بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان کشتن دی به بد نهان، رسالت محمد است بر جهان امن و امان.
زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو فنایی من زیر کن یا الله.
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نمسلسل نتفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، عین خون شهدا همه بر گردن ماست.
الله الله تو فنایی من زیر بم یا الله. الله الله تو فنایی من زیر بم یا الله.
سامعین، فروری 1979 میں برپا ہونے والے انقلاب کو 20ویں صدی کا عظیم واقعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ایران میں بنیادی اور جامع تبدیلی کے علاوہ اس انقلاب کے بہت سے عالمی مظاہر اور کامیابیاں بھی سامنے آئیں. اس انقلاب نے مذہبی فکر کے احیاء کے ساتھ ساتھ سیاست اور معاشرت اور انسانی زندگی کے نظم و نسق کے میدان میں کئی پرانے نظریات اور اصولوں کو چیلنج کیا، جو بظاہر قطعی اور ناقابل تسخیر متعارف کرائے گئے تھے. کامیابی کے بعد اسلامی انقلاب نے مذہبی نظریات کے ساتھ ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے اپنے حکومتی ڈھانچے کو قائم کیا. اس انقلاب نے نہ صرف اپنے نظام کی بنیاد مغربی اور لبرل ماڈل پر نہیں رکھی، بلکہ اس نے مشرقی اور سوشلسٹ ڈھانچے کو بھی قبول نہ کیا.
اسلامی جمہوریہ نے تمام حکومتی اداروں اور معاشرتی اور سیاست کے تمام پہلوؤں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. یہ ایسی حالت میں تھا کہ بڑی اور تسلط پسند طاقتیں، بالخصوص امریکہ اور سابق سوویت یونین، تمام تر اختلافات اور تضادات کے باوجود اسلامی انقلاب کو دبانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ ادارے بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو گئے. انہوں نے اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. مقدس دفاع اور ایران پر صدام کے حملے کے دوران ان سازشوں کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مشرق و مغرب کے شیاطین کی تمام سازشیں اور منصوبے ناکام ہو گئے. سوویت یونین ٹوٹ گیا اور مغربی تہذیب کے خاتمے کی باتیں آج مغرب میں ایک عام سماجی گفتگو ہے. مغربی دانشوروں کے مطابق مغرب اندر سے سڑ گل جائے گا اور خود ہی گر جائے گا، اور اپنے آپ کو آگ میں گھرے بچھو کی طرح ڈنک مارے گا. دوسری طرف ماہرین اس بات پر بھی تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ دوسرے سیاسی مکاتب کے سامنے خود کو پائیدار اور طاقتور ظاہر کر رہا ہے. گویا خدا کا یہ وعدہ سچا ہوا جب اس نے فرمایا، یہ سب زمین میں غرور اور ان کی شیطانی چالوں کی وجہ سے تھا، لیکن یہ چالیں اور برے خیالات صرف اپنے مالکوں کے دامن گیر ہو گئے.
سامعین، اسلامی انقلاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد اسلام، قیادت اور عوام کے تین ستونوں پر استوار ہے۔ اسلام اور اسلامی حکومت کا قیام اس تحریک کا اصل محرک تھا۔ البتہ جد و جہد کے میدان میں عوام کی شعوری موجودگی ایک الہی فریضے کے طور پر تھی۔ ایمان اور مذہبی عقائد تمام مسائل اور خلفشار کے خلاف عوام کی مزاحمت کا بنیادی عنصر بنے۔ جیلوں، جلاوطنیوں اور اذیتوں کے باوجود پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کے دوران اور فتح کے بعد اور مقدس دفاع کے دور میں ایرانی عوام کا اسلام پر قائم رہنا اس دور کا ایک عظیم معجزہ تھا۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں انقلاب کی علمی اور اسلامی نوعیت پر زور دیا اور اسلام اور اس سے پیدا ہونے والی طاقت کو دشمنوں کی دشمنی اور خوف کا سبب قرار دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام سے ڈرتے ہیں، مجھ سے اور تم سے نہیں ڈرتے، وہ اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمارے نوجوانوں کو توپوں اور ٹینکوں کے مقابلے میں کامیابی عطا کی اور دشمن ایرانی قوم کو شکست نہیں دے سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے جانشین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بارہا مکتب اسلام کے دشمنوں کے خلاف متحرک رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پر زور دیا اور انقلاب اسلامی کی دینی اور اسلامی فطرت کو عالمی استکبار سے تصادم کی وجہ بیان کیا اور فرمایا، عالمی استکبار کا ہدف اسلام اور صرف اسلام ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ایران کے مخالف ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔
سامعین، انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلام اور اسلامی انقلاب کے خلاف ایک پروپیگنڈا حملہ ڈیزائن اور اسے عمل میں لایا گیا۔ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کی طرف سے اسلام اور ایرانی نظام کو ایک پرتشدد نظام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد کے سالوں کے دوران انہوں نے ہمیشہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے ایرانی مخاطبین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مذہب اور مذہبی عقائد ایک فرد اور خدا کے درمیان ایک ذاتی رشتہ ہیں اور دین سماجی اور سیاسی مسائل سے الگ ہے۔ وہ مسلسل اس کی ترویج کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی اور شخصی مسئلہ ہے۔ انہوں نے اسلام مخالف مختلف نظریات جیسے لبرلزم اور اخلاقی آزادی کی ترویج کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے انقلاب کی مذہبی نوعیت کے خلاف قومیت کو سامنے لانے کے لیے اپنے ایران برائے ایرانی جیسے قوم پرست نظریات بھی وضع کیے۔ اسلام کے مخالفین کی تازہ ترین کارروائی میں ہم ایک بار پھر اسلام کے مقدسات کی توہین اور قرآن پاک کو جلانے جیسے اقدامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سویڈن کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت کا رہنما پالوڈان قرآن پاک کو جلاتا ہے اور سویڈن کی حکومت اور کچھ نام نہاد مہذب مغربی ممالک آزادی اظہار کے بہانے اس کی اور دوسرے اسلام دشمنوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام مخالف اقدام بھی اسلام کی طرف توجہ کا باعث بن رہے ہیں اور رائے عامہ کے رجحان کو اس الہی مذہب کی طرف متحرک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں کے دوران ولی فقی جو مذہبی حکومت میں قیادت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں کو ہمیشہ دشمن کے تیز حملوں کی زد میں رکھا گیا۔ فیصلہ کن اقدامات اور ٹھوس موقف اختیار کرنا، سازشوں اور دشمنی کے خلاف ڈٹ جانا رہبر انقلاب اسلامی کی نمایاں خصوصیات میں سے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں دشمن کی شناخت اور ان سے مقابلہ کرنے کے راستے اور طریقہ کار کے تعین میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ جیسا کہ امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے امریکی انٹرپرائز تھنک ٹینک کا حوالہ دیتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے، جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ ایران میں امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ خامنائی نامی ایک سپر مخالف کی موجودگی ہے جو دشمن کے روڈ میپ کو جانتا ہے اور عوام یقین کے ساتھ متحد ہو کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دشمنوں نے اسلامی نظام میں قیادت اور ولایت فقیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے۔ سب سے بنیادی منصوبہ ولایت فقیہ اور جمہوریت کے درمیان تصادم کو ہوا دینا تھا، وہ بھی اس مغربی طرز کی جمہوریت سے جسے وہ حکومت کے بہترین نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان حملوں کی ایک مثال جن کی منصوبہ بندی ایران میں حالیہ بدامنی کے دوران کی گئی تھی۔ حالیہ بدامنی میں رہبر انقلاب اسلامی کو ڈکٹیٹر کہنا اور کھلے عام اور بار بار ان کی توہین کرنا اسی سازش کا حصہ تھا۔ مغربی میڈیا اپنے اندرونی ایجنٹوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو مسلسل ہوا دے رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ صدارتی انتخابات میں سے ایک کے دوران کچھ لوگ میرے پاس آئے اور منتخب شخص کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر مجھے مشورہ دیا کہ میں اس فرد کے خلاف فیصلے پر دستخط کر دوں، یعنی صدر کی حیثیت سے اس کی توثیق نہ کروں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اگر میں ان کی صدارت کے فیصلے پر دستخط نہیں کرتا تو یہ 24 ملین لوگوں کی توہین کے مترادف ہوگا جنہوں نے اسے ووٹ دیا، اور میں نے سختی سے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔
سامعین، ایران کے خلاف مختلف میدانوں میں قیادت اور عوام کی چوکسی اور استقامت بھی تمام بیرونی سازشوں اور یلغار کو ناکام بنانے اور اندرونی مسائل کو برداشت کرنے میں آسانی پیدا کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے نتیجے میں ایران کے دشمنوں کو شکست ہوئی اور دنیا کی مظلوم مسلم اقوام کی مزید امیدیں بڑھی۔ تاریخی تجربے نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی منظرنامے میں لوگوں کی موجودگی اور اسلام اور مذہبی تعلیمات کی شعوری قبولیت مذہبی حکومت کی تشکیل کا ایک اہم محرک ہے۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام، جو اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک کامل اور الہی انسان ہیں، نے لوگوں کی پرجوش موجودگی اور بیعت کے بعد حکومت لینے کو قبول کیا، اسلامی ثقافت میں عوام اسلامی حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی حاکمیت اور طاقت مختلف شعبوں میں عوام کی بے لوث موجودگی کی مرہون منت ہے۔ مذہبی حکومت کا وقار، خود اعتمادی اور ہمہ گیر آزادی عوام الناس کی کوششوں اور حمایت کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔
عوام اور حکومت کے تعلق کو کمزور کرنا دشمنوں کے منصوبوں میں سر فہرست رہا ہے۔ ملت ایران کے اتحاد و اتفاق کو ختم کرنے کے لیے لوگوں اور نسلی گروہوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، مذہبی عقائد و اقدار پر ثقافتی یلغار، ثقافتی تبدیلی اور اسے مغربی ثقافت کے عقائد سے بدلنا شروع سے دشمنان اسلام کی پالیسیوں میں شامل ہے، جبکہ دوسری طرف عوام کا اتحاد انقلاب کے دشمنوں کے خلاف مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ عوام کے ارادے، عزم اور خود اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے نفسیاتی جنگ کا استعمال دشمن کا دیرینہ ہتھیار ہے۔ ایران میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران ہونے والے واقعات میں دشمنوں نے نسلی اور مذہبی محرکات کو ہوا دینے، وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کرنے اور بعض اندرونی عناصر کو اپنے ساتھ ملانے جیسے تمام عوامل سے فائدہ اٹھایا، لیکن دشمنوں کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ میں دشمن کا منصوبہ جامع تھا لیکن ان کا حساب اور اندازہ غلط تھا۔ انہوں نے غلطی کی کیونکہ اسلامی جمہوریہ کا ارادہ اور عزم ان کی طاقت کے تمام عوامل سے زیادہ مضبوط تھا۔
سامعین، آج اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنس، عسکری اور ثقافتی شعبوں میں موجودگی، پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، جو یقیناً ایک مذہبی حکومت کی تاثیر کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملت ایران اپنے راستے کی درستگی کے لیے الہی طاقت اور ایمان پر بھروسہ کرتی ہے، اور خدا نے فرمایا ہے جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب ان پر شیاطین کی طرف سے کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور وہ اچانک آگاہ اور بینا ہو جاتے ہیں۔
تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
Thank you.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.